بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الله تبارك وتعالى سے ملاقات جو ہے یہ سب سے اصل مقصود ہے بندے کا بندہ ہو یا بندی اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے چونکہ وہ اسی سے ملاقات کریں گے جس سے وہ راضی ہوں گے جس سے وہ راضی نہیں ہوں گے اس سے ملاقات نہیں کریں گے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون زنگ آ گیا ان کے دلوں پر ان کے عمل کی وجہ سے اور وہ اپنے پروردگار سے پردے میں رکھ دیے جائیں گے کلا انہم یہ بات یقینی ہے کہ بے شک وہ عن ربہم ان کے پروردگار سے یومئذ اس دن لمحجوبون حجاب میں رکھ دیے جائیں گے ملاقات نہیں ہوگی دیدار نہیں ہوگا جنت بھی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی جگہ ہے اور جنت میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے ساری نعمتوں کے باوجود جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو وہ گویا ان کے سامنے جنت جیسی چیز کی نعمتیں بھی ہیچ ہو جائیں گی ایسی بڑی نعمت ہے وہ ایک ملاقات جنتیوں کی میدان حشر میں بھی ہوگی حدیثوں میں آتا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی لوگوں سے ہوگی جن سے راضی ہوں گے رحمت اور راحت جو ہے نا اس کا معدن اللہ پاک کی ذات ہے معدن جہاں سے رحمت نکلتی ہے جہاں سے راحت نکلتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دوستی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بغیر نہ راحت نہ رحمت چونکہ راحت اور رحمت نعمت ہے اور صفات وجودیہ کا اثر ہے صفات کمال کا اثر ہے تو صفات وجودیہ اور صفات کمال اللہ پاک کی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کمال سے جب محرومی ہوتی ہے تو اسے کا نام شر ہے اور وہی مصیبت ہے وہی عذاب ہے اور وہی تکلیف ہے جب اللہ کا فضل کسی جگہ پر نہیں پہنچتا تو وہاں شر ہی رہتا ہے اسی لیے جہاں شر ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہاں عدل ہوگا انصاف ہوگا بھائی میرے جیب میں $10 ہمیں آپ کو نہیں دیا تو یہ تو ظلم نہیں ہے نا آپ کے پاس کہ کھینچ لیا تو ظلم ہے آپ کو نہیں دیا تو کوئی ظلم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات جو ہے نا اس کا شوق رہنا ہے بندے کو اور اس کی طلب ہونا ہے وہ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات علمی ہوتی ہے معرفت میں یہی ہوتا ہے پہچان ہوتی ہے جب تک معرفت نہیں جب تک تعظیم بھی نہیں تعظیم معرفت کا نتیجہ ہے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنائے تھے ہمارے ہاں انڈیا میں جو سرکاری اسکول ہوتے تھے ان کا ایک ناظر ہوتا تھا اس کو ناظر صاحب کہتے تھے انسپکٹر کو ناظر کہتے تھے اسکولوں کے انسپکٹر کو ناظر کہتے تھے اصل میں یہ جب اسلامی حکومت تھی اس دور کی اصطلاحات تھی بھائی اب انسپکٹر تو انگریزی کا لفظ ہے نا ناظر عربی کا لفظ ہے معائنہ کرنے والا ہمارے بچپن میں بھی ناظر صاحب ہوتے تھے ہم نے بھی ناظر صاحب دیکھے ہیں اسکول نہیں گئے لیکن ایک اسکول کے ناظر صاحب ہمارے مدرسے میں ناظر بنائے گئے تھے وہاں دیکھے ان کو پوچھا بھائی ان کو ناظر کیوں بنایا ہوتے نہیں اسکول میں ناظر تھا بولے اس واسطے وہاں پہ ناظر تو اس ایک بڑے اسکول کے جو ناظر صاحب جو ہے نا وہ اسکول کا معائنہ کرنے اساتذہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے جس بس میں انہوں جا رہے تھے اسی بس میں اس اسکول کا ایک ٹیچر بھی جا رہا تھا وہ سیٹ کو لے کے دونوں میں تو مہمی ہو گئی تو بیٹھ میری جگہ ہے تیری جگہ ہے ہوتا ہے نا ادھر ہٹ ذرا ادھر ہٹ بسوں میں تو مہمی کے انداز بڑے الگ الگ ہوتے ہیں اچھا یہ جو مول صاحب تھے ویسے بھی یہ ذرا تھوڑے کام چور تھے ہوتا ہے بات سست ہوتا ہے देर में जाने वाला होता है, जल्दी क्लास से निकल जाने वाला होता है, बच्चों को गोल फिरा देने वाला होता है, सबक पढ़ाने जी में नहीं है, तो बोले का सबक सुनाओ। अब उसने गलती कर दी तो बोले तुम्हारे को पहले का याद नहीं है तो अब नया पढ़ा के क्या करूँ, याद करो इसको, काम में लग गया अपना। तो खैर वो लंबा सफ़र था, तो घंटे आधे घंटे के बाद में जो है ना थोड़ा सा हाय हेलो हुई, सलाम वालेकुम हुई, अच्छा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हैं, आप क्या करते पे बात आई। तो उन्होंने बातों बातों में ये बोले कि मैं नाजिर हूँ फला मदरसे के इंस्पेक्शन को जा रहा हूँ। अब ये जो बाजू वाले साहब थे इन्हों वहीं के टीचर थे और इन्हों भी वहीं जा रहे थे। अरे इन्होंने बोला ये तो मेरा काम यहीं से खराब हो गया, मेरी तो रिपोर्ट बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। अब वो जो उनका घिघियाना था और तमल्लुक और चापलूसी और उनको राजी करने की फिक्र और एक हैबत और डर के यार पता नहीं क्या लिखे मेरे बारे में, क्या रिपोर्ट करेगा, क्या नोट करेगा, कुछ अरेजर नहीं हो रहा। तो जब तक उसका नाजिर होना मालूम नहीं था उस वक्त तक उसकी नौयत अलग थी, ये काम सही नहीं निकल रहा कुछ, ठीक है और सख्त नहीं है, एक और एक लेके आओ सख्त जरा उसमें ही है देखो एक। और जब मालूम हो गया उसकी नौयत अलग है, तारुफ पर अजमत है, जितनी मारिफत होगी उतनी अजमत होगी। आज आज हम लोगों के दिलों में जो अजमत की कमी है वो दलील है मारिफत की कमी की, और मुसलमानों के दिलों में ऐसी मारिफत की कमी से दीन की अजमत की भी कमी है। दीन की अजमत जब दिल में होती, जब अल्लाह के तआला की मारिफत होती, क्योंकि दीन अल्लाह का है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि दीन की अजमत दिल में होने की अलामत सवाल नहीं करने का है दीन के बारे में, दीन के अहकाम पर, वाय वाला, क्यों वाला, पूछना क्या है दीन में, ये तो अजमत की अलामत है कि आदमी जानना चाहता है क्या है, क्यों है ये पूछना, ये अजमत की कमी की निशानी होती है। क्योंकि जिसकी अजमत ज्यादा होती है उसके बारे में पूछा नहीं जाता क्यों, पहले माना जाता है, ख्वाहिश की जाती है, क्यों मालूम हो गया तो अच्छा है बोल के। हाँ ये सही है, जरा सख्त है। अगर क्यों का इल्म हो जाए तो आदमी को एक इल्म में भी इजाफा होता है, दूसरे ये के जरा बशाशत भी होती है बात मानने, बात पर अमल करने में। लेकिन बात मानने को मौकूफ रखना कि पहले हमारी समझ में आ जाए तो फिर हम मानेंगे, ये जिसकी बात है उसकी अजमत नहीं होने की दलील होती है। तो मुलाकात का शौक जो है वो मारिफत पर है, तो मारिफत ही से अजमत है, और अजमत और मारिफत जो है यह जिक्र और फिक्र पर है। फिक्र से शऊर पुख्ता होता है, शऊर बालिग होता है, शऊर कमाल को पहुंचता है, इदराकाते बातिनी, क्योंकि हक ताला की ज़ात लतीफ़ लतीफ़ुल लतीफ़ है, और तो जो उनसे मुतालिका जो उमूर हैं वो भी इंतहाई लतीफ़ हैं, उनके सिफ़ात, उनके असमा, उनके अफ़ाल, उसमें बहुत ज़्यादा लताफत है। लतीफ़ जो चीज़ होती है उसके इदराक के वास्ते फ़िक्र की कुव्वत में रसाई चाहिए, फिक्र बालिग होना, फिक्र पहुंचने वाली होना, बहुत दूर तक, बहुत अंदर तक, डीप तक, डेप तक। और ज़िक्र जो है वो मुआफ़क़त है अल्लाह ताला की, इताअत, क्योंकि ज़िक्र अमल होगा, अमल से भी होगा, कौल से भी होगा, जो उन्होंने फरमाया है वो करने का नाम ज़िक्र अमल ही, और वैसे उनको याद करना मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों से, मुख्तलिफ़ ताबीरात से, ये ज़िक्र कौली। ज़िक्र और फ़िक्र ये दो पर होते हैं सालिक की परवाज़ के लिए ज़रूरी, याद करने की आदत, अल्लाह को याद रखने की आदत होना, याद करने की आदत होना, याद कसरत से करना, सोचना आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, सोचना अल्लाह की मखलूक़ात में, सोचना रात और दिन के आने जाने में, सोचना चांद और सूरज के अंदर, सोचना आसमानी निज़ाम में, सोचना زمینی نظام میں سوچنا، بارشوں کے برسنے کو سوچنا، بارش برسنے سے پہلے بادل کے نظام کو سوچنا، موسموں کو سوچنا، سردی اور گرمی کو سوچنا، زندگی کی زمین کی زندگی اور موت کو سوچنا، انسان کی ربوبیت کے سارے سسٹم کو سوچنا، کھانے پینے کی چیز کو سوچنا، پہننے اوڑھنے کی چیزوں کو سوچنا، بولنے چالنے کی چیزوں کو سوچنا، کیونکہ قرآن پاک میں ان سب کو سوچنے کی دعوت ہے. امن آیتی ہی فلاں، امن آیتی ہی فلاں، امن آیتی ہی فلاں، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والی آیت پڑھی اور فرمایا کہ جو آدمی اس کی تلاوت کر رہے اور سوچے نہیں اس کے لیے ویل ہے. چونکہ رات دن جس چیز کو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور عادی ہو چکنے کی وجہ سے اس کی باریکی دقت ہے، اس میں جو علم ہے، اس میں جو حکمت ہے، اس میں جو کمال ہے، اس میں جو فنی مشغافیاں ہیں، باریکیاں ہیں، لطائف ہیں، دقائق ہیں، ان سے ذہن ہٹ جاتا ہے، مطلب ایزی لے لیتا ہے ذہن، اس کو جاتا نہیں ادھر، کیونکہ روزانہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے اتنے بڑے نظام کو آدمی دیکھتا ہے اور ذہن اس کے جاتا نہیں. اور ذکر اور فکر کے لیے اوقات کا علم میں اور عمل میں مشغول رکھنا ہے، علم حاصل کرنے میں اور عمل کرنے میں، دین کا کام کرنے میں آدمی اوقات کو مشغول رکھے اپنے. جو ضروری کام ہے، جو ضروری مشغولیت ہے، پیسے بنانے کی، نوکری کرنے کی، معاش کو حاصل کرنے کی، اور وہ بھی ذکر کا ہی حصہ ہے، اس کے لیے جتنا بھی وقت لگتا ہے وہ پورا ذکر کے حصے میں شامل ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے بعد والا جو حصہ ہے وہ ضائع نہ کرے بندہ. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صبح سے شام تک اگر کوئی آدمی امرود بیچ رہا ہو اور امرود لے لو، امرود لے لو چلاتا رہے اور صبح سے شام تک چلائے، اس میں ذرا بھی ظلمت نہیں آئے گی، اس کے دل میں ذرا بھی ظلمت پیدا نہیں ہوگی، حلال کما رہا ہے، امرود لے لو بول کے چلائے گا تو ہی آگے لیں گے لوگ، نہیں تو کہاں سے لیں گے، لوگوں کیا پتا تو کون ہے، کہاں ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے. وہ تو جب چلاتا ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، گھر میں سے بچے نکل نکل کے بھاگتے ہیں. اس کے بعد کا وقت جو ہے وہ یا قرآن پاک کی تلاوت میں، یا ذکر میں، یا استغفار میں، یا درود شریف میں، یا نوافل میں، اور دیگر اعمال میں، تبلیغ میں، دین کی محنت میں، مدرسے کے کام میں، مسجد کے کام میں، مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہے بندہ، خالی نہ رہے، وقت اس کا ضائع نہ ہو رہا ہو. جب وقت کے اضاعت کی اجازت نہیں ہے تو وقت کو معصیت میں لگانے کی بدرجے والا اجازت نہیں ہو. معصیت میں وقت جائے گا تو وہ تو ستیناسا ہو جائے گا، جو کمایا تھا وہ بھی جائے گا اس میں. اگر معصیت میں نہیں لگایا، خالی ضائع کیا، تو جو کمایا وہ تو نہیں جائے گا، لیکن دو چیزیں اور جائیں گی پھر بھی. ایک یہ لکھا ہے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں کہ جو آدمی غیر ضروری کام میں یا وقت کے ضائع کرنے میں رہے گا اس سے کوئی ضروری کام ضرور چھوٹ رہا ہوگا، کیونکہ وہ آدمی سوچا کہ یہ کام میں دوسرے وقت میں کر لوں گا، تو دوسرے وقت کے لیے تو دوسرا کام ہے، اس وقت کو، اس وقت کو چھوڑ کر اس وقت میں کرنے کا، تو پھر اس وقت کے کوئی ضروری کام کو چھوڑے گا یہ بندہ. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس وقت جو کمایا جا سکتا تھا وہ رہ جائے گا اس وقت میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اوقات کی ساعتوں کو، دن کے ساعتوں کو، گھنٹوں کو خزانوں سے تشبیہ دی ہے. جو اوقات ضائع ہوں گے وہ خالی خزانے گویا ہوں گے، جس کو آدمی آرام سے بھر سکتا تھا، اور اسی وجہ سے کل قیامت میں اس پر انتہائی اس کو حسرت اور افسوس ہوگا. اور اسی لیے یہ بات ہے جو روایتوں میں آئی ہے کہ جنتیوں کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی، افسوس نہ ہوگا، سوائے ان ساعتوں کے جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر نکال دیے. کچھ نہیں تو خالی بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر تو ہو سکتا تھا، جس میں ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، تکان نہیں، کچھ نہیں، نہ پیسہ لگتا، زبان سے ادا ہونے والا ذکر ہوتا ہے اللہ کا، اور زبان تھکتی نہیں، اس میں ہے ہی نہیں ایسی، تھکنے والے مسل سے نہیں ہے، نہیں تھکنے والے مسئلے ہوں. تو اس لیے سلوک کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ اوقات کو مشغول رکھنا، علم حاصل کرنے میں، उसके मुताबिक अमल करने में और उसका हाल बनाने में। इल्म और अमल के बाद एक चीज़ और होती है जिसको हाल कहते हैं सूफिया की इस्तेलाह में। काल रा बगुजार मर्दे हाल शो पेशे मर्दे कामिले पा माल शो। काल को छोड़ो, हाल वाले आदमी बनो और किसी कामिल आदमी के सामने पामाल हो जाओ। माना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया, कामिल आदमी के सामने पामाल हो जाने में एक बड़ी अजीब चीज़ हाल में देखने में आई, एक जगह बड़ी अच्छी, और मैंने बाज़ बुज़ुर्गों से सुना भी है। हाज़िरी जो होती है, शेख के पास हाज़िर होना, उसकी मजलिस में शिरकत करना, उसके पास इन पर्सन फिज़िकली हाज़िर होना, इसका तरबियत में बहुत ख़ास हिस्सा होता है। मालूमात से सिर्फ तरबियत नहीं होती, और ये जो ख़ास हिस्सा तरबियत में होता है, ये एक बुज़ुर्ग से बड़ा अजीब अंदाज़ में मालूम हुआ, सुनने में आया। वो ये कि उन्होंने फरमाया, वो फरमा रहे थे कि तुम्हारे तकरीर से बयान से तरबियत नहीं होती, सही तलब के साथ में जब कुछ दिल जमा होते हैं तो उन दिलों के जमा होने की वजह से वहाँ बमुताबिक हदीस शरीफ फरिश्तों का मजमा लग जाता है। मजतमा कौमन फी बैत मिन बुयूतिल्लाह, जो कोई जमा होते हैं, कोई कौम जमा नहीं होती अल्लाह के घर में, घरों में से किसी घर में, और मुख्तलिफ इलाक़ों के होते हैं, मुख्तलिफ कबीलों के होते हैं, मुख्तलिफ जगहों के होते हैं, तो उनको फरिश्ते घेर लेते हैं, इल्ला हफ्फतुहुल मलाइका। दूसरी बात ये, बाज़ अहले मुकाशिफ कशफ वाले लोगों का कहना यह है कि रूहानियात रूहानियीन भी आते हैं उस जगह पर, जो रूहानी मखलूक़ात हैं फरिश्तों के अलावा भी होते हैं कुछ, उसमें इंसान उसमें तरबियत से मुतालिक बुज़ुर्ग लोग, बुज़ुर्गों की रूहें, लोगों की तरबियत से मुतालिक जो बुज़ुर्गों की रूहें होती हैं वो भी मुतवज्जे होती हैं। सुना उनके तसर्रुफ से, उनकी तवज्जो से असल जो खैर की तरफ जो आदमी का जहन जो बनता है खैर के काम का, खैर में मशगूल होने का, खैर में तरक्की करने का, खैर में लगने का, उधर से लगता है सुना, उनकी वजह से होता है सुना। वो अहले कशफ लोगों का कहना है, असहाब कशफ का कहना यह है कि उन रूहानियतों के शिरकत करने की वजह से और उनके मौजूद लोगों के ऊपर तरबियत के लिए तवज्जो देने की बरकत से उनमें खैर के जज्बात पैदा होते हैं, और फरिश्तों की मौजूदगी से भी खैर के जज्बात होते हैं। फरिश्तों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलहिमुल खैर फरमाया ही है, वो खैर का इल्हाम करने वाले होते हैं, क्योंकि शर का इल्हाम जो है ना वो शैतान करता है, तो खैर का इल्हाम जो है वो फरिश्ते करते हैं। शर की फौज में से शैतान है और खैर की फौज में से फरिश्ते हैं। शर की फौज में से नफ्स है और खैर की फौज से अकल है। अकल का ताल्लुक खैर की फौज से है, जैसे शर नफ्स का ताल्लुक शर की फौज से है। खैर की फौज में से रूह है और शर की फौज में से नफ्स के हवा हैं, नफ्स में जो लपक पैदा होती है नफ्स से, खमीर के बुखारात, अनासिर अरबा का जो खमीर होता है, आग पानी मिट्टी हवा का जो मजमुआ होता है, उस मजमुओं से जो हयात होती है, उस हयात से जो मैलानात उठते हैं उसको हवा कहते हैं, रूह नबाती के मैलानात। परसों मैं किताब में देख रहा था कि इंसान में चार रूहें होती हैं, चार रूहों से ताल्लुक़ होता है इंसान का, या तो चार रूहें होती हैं या एक रूह का ताल्लुक चार चीज़ों से होने से हर एक उसको अलग अलग रूह करार देता है, रूह नबाती, रूह तबीबी कहते हैं उसको, अतिब्बा तबीब लोग, डॉक्टर लोग जिसको रूह कहते हैं, यानी जिस्म के बुखारात से जो हयात पैदा होती है, जब जिस्म ख़ास अंदाज में जमा होता है और उसमें हरारत पैदा होती है, गर्मी आती है, उस गर्मी ख़ास अंदाज में उस गर्मी के मिलने से जो ज़िंदगी आती है, एक रूह का वो हिस्सा है, बीच में दो रूहें और होती हैं, उसी में से एक का नाम नफ्स है, روح نفسانی جس کو کہتے ہیں، بعض لوگ روح طبعی اور روح حیوانی میں فرق کرتے ہیں، بعض لوگ اسی دوسری قسم کی روح کو قلب بھی کہتے ہیں، اپنی اپنی اصطلاح ہیں ان لوگوں کی. پانچ، اس میں حکیم لوگ الگ ہیں، حکما الگ ہیں، فلاسفہ جو ہوتے تھے پہلے، تو یہ دو ہوتے تھے، حکماء متقدمین، حکماء متاخرین، پہلے کے بالکل افلاطون، ارسطو، فلاں فلاں، سقراط، بقراط، فیثاغورس، جالینوس، یہ حکماء متقدمین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک حکماء متاخرین ہیں، ایک جماعت ان میں ہوتی ہے متکلمین کی. متکلمین کہتے ہیں علم عقائد میں گفتگو کرنے والے علماء کی جماعت کو، علم کلام والوں کو متکلمین کہتے ہیں، اور علم کلام علم عقیدے سے گفتگو کرنے والوں کو کہتے ہیں. جیسے فقہ سے متعلق حلال حرام جائز ناجائز سے گفتگو کرنے والوں کو فقیہ کہتے ہیں، ان کو علماء بھی کہتے ہیں. وہ الگ گروپ ہے، یہ الگ گروپ ہے. فقہ سے ہٹ کے حدیث میں گفتگو کرنے والے، تحقیق کرنے والے، جمع کرنے والے، اس کے اوپر کام کرنے والوں کو محدثین کہتے ہیں. اسی وجہ سے محدثین الگ ہیں، فقہا الگ ہیں. فقہا کا کام محدثین جیسے چاہے نہیں کر سکتے تھے، محدثین کا کام فقہا جیسے چاہیے نہیں ہو سکتا تھا. اسی وجہ سے محدثین فقہا سے پوچھ کے حدیث پہ عمل کرتے تھے، یہ ان کا فیلڈ ہے. بول کے حدیث تو ہم بتا دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ عمل کس پہ کرنا ہے وہ بولو، یہ ان کو آتا تھا کام، وہ اس کے ماہرین تھے. ویسے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ فقہا پہلے ہیں، محدثین بعد میں ہیں. یعنی محدثین سے مراد یہ مشہور جو اس وقت محدثین ہیں نا، امام بخاری ہوئے، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، امام ابو داؤد ہیں، فلاں فلاں جتنے بھی ہیں، یہ محدثین جن کی کتاب میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ سب بات کیا ہیں. یہ لوگ اس سے چھ جنریشن اوپر امام ابو حنیفہ ہیں، اوپر پانچ جنریشن اوپر امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام مالک بھی چھ جنریشن اوپر ہیں. یعنی ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگردوں میں امام بخاری اور امام مسلم ہیں، کیونکہ فن پر فنی حیثیت سے کام کرنے والا گروپ ہے بعد میں یہ. مگر یہ ہے کہ ان کا فیلڈ الگ ہے، انہوں نے اس پر کام کیا، انہوں نے اس پر کام کیا. ایسے ہی متکلمین جو ہے نا اس پر کام کرتے ہیں. تو حکما الگ ہوتے ہیں، متکلمین الگ ہوتے ہیں، صوفیہ الگ ہوتے ہیں. صوفیہ علم کلام میں بہت بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ صوفیہ کا اصل موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ میں ربط اور تعلق ہے، معرفت کا تعلق اسی سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو نہیں گھس سکتا کوئی بھی، کیونکہ کنہ ذات محال ہے جاننا اس کو، کنہ ذات کو جاننا معرفت کنہ ذات کی، کنہ کہتے ہیں حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اس کو نہیں جان سکتے کوئی، اس کو مخلوق نہیں جان سکتی. یہ کام خالق کا ہے، مخلوق کے پاس محدود چیز ہے، خالق کے پاس جو بھی چیز ہے وہ غیر محدود ہے. تو غیر محدود کو محدود چیز نہیں کیچ نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، پورا ادراک نہیں ہو سکتا اس کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کنہ جو ہے نا اس کا پتہ نہیں چلتا، نہیں چلے گا، کبھی بھی نہیں چلے گا، مرنے کے بعد بھی نہیں چلے گا. اللہ کی ذات کا پتہ چلے گا، ان کی صفات کا پتہ چلے گا، ان کے افعال کا، ان کی ذات کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا، یہ مطلب ہے. جیسے مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس کا بنا ہوا ہے، چاندی کا ہے کہ تانبے کا ہے کہ لوہے کا ہے کہ ان لوگوں کے پاس میں جو خدا تھے جس کو وہ لوگ خدا بولتے تھے وہ تو چاندی پتل تانبے لکڑی لوہے کے تھے نا سارے، وہ مٹی کے. تو سوال کیا تھا بھائی کس کا بنا ہوا ہے، فرعون نے بھی یہی پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ان کے اسما، اس کو معرفت بالوجہ کہتے ہیں، بالکنہ نہیں بلکہ بالوجہ، ایک اعتبار سے جاننا، وہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، اسی کے لیے پیدائش ہوئی ہے، وہی ہو سکتا ہے بندے سے. تو صوفیہ کا وہ موضوع خاص ہے، حال کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے صفات جو ہے نا اندر کے آدمی کے صحیح نہ ہوں. ان صفات کو اصطلاح میں اخلاق کہتے ہیں، تو تہذیب اخلاق ان کا عملی موضوع ہے صوفیہ کا، موضوع بولے تو جس کے اوپر کام ہوتا ہے، جیسے انسان کا جسم جو ہے نا یہ ڈاکٹر کا موضوع ہے، ڈاکٹر کو دیوار سے کوئی بحث نہیں ہوتی، کپڑے سے کوئی بحث نہیں ہوتی، مشین سے کوئی بحث نہیں ہوتی، اس کو بحث ہوتی انسان کے جسم سے، من حیث صحت والمرض، تندرستی اور بیماری کے اعتبار سے وہ موضوع کہلاتا ہے اس کا. تو تصوف کا موضوع جو ہے نا صوفیہ کے پاس وہ تہذیب اخلاق کہلایا جاتا ہے، یعنی صفات، دل کے صفات اور نفس کے صفات. وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا، ورنہ ان کا اصل موضوع قرب ہے، اور اصل موضوع قرب سے زیادہ معرفت قرب ہے، اور ان کے پاس معرفت قرب موقوف ہے معرفت تعلق خالق اور مخلوق پر، خالق اور مخلوق کے درمیان میں تعلق کی معرفت ہونا کہ کس نوعیت کا تعلق ہے یہ. تو متکلمین اسلام کے بعد پھر یہ صوفیہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے صوفیہ اس میں کشف سے زیادہ بولے سو ہیں، چونکہ فی نفسی روح کی حقیقت جو ہے نا اس کا تو پتہ نہیں چلتا. موتی تو من العلم اللہ قلیل، روح کے بارے میں بھی ایسے ہی. اور پھر ایک روح ہے یہ طبیبوں اور ڈاکٹروں کا کی روح، جس کو وہ لوگ روح بولتے ہیں، یہ لوگ الگ چیز کو روح بولتے ہیں، وہ لوگ الگ چیز کو روح بولتے ہیں، وہ لوگ الگ چیز کو روح بولتے ہیں، وہ لوگ الگ چیز کو روح بولتے ہیں، ایسا ہے وہ اصل میں، اس میں اختلافات ہیں ان لوگوں کے. جو اصل روح ہے جس پر سارے انسانوں کا مدار ہے تعلق کا، اس کو روح الروح کہتے ہیں صوفیہ، وہ روح کی بھی روح ہے، وہ روح الروح، تنزل الملائکۃ والروح، روح ایک فرشتہ بھی ہے، وہ ایک قول کے مطابق، ایک تفسیر کے مطابق، اور ایک تفسیر کے مطابق کہ وہ الگ چیز ہے فرشتوں سے، روح الگ، وہ مدبر جسم ہے، وہ سرائیت نہیں کرتی کسی چیز میں، وہ جسم کے اندر نہیں ہوتی، نہ اس کو خارج بولتے ہیں نہ داخل بولتے ہیں، نہ داخل جسم ہے نہ خارج جسم بولتے ہیں اس کو، اس میں جہاں پر دخول کا نسبت ہو سکتی ہے وہیں خروج کی ہو سکتی ہے، جب وہاں پہ وہ نسبت جس کے ساتھ نہیں لگ سکتی وہ بھی نہیں لگ سکتی. ان لوگوں کا کشف ایسے ٹائپ کا ہے، اور ان جو کشف والوں کے جو علوم ہوتے ہیں اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ شریعت کی مخالفت تو نہیں ہے، اس میں انکار تو نہیں کیا شریعت نے، یا اس کو ماننے سے شریعت کی کسی مخالف بات کا ماننا تو لازم نہیں آ رہا، تو اس کا ماننا صحیح ہو سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے اسی چیز کو. اگر ٹکرائے تو پھر کشف جو ہے نا حجت شرعی نہیں ہے، اگر وہ کسی دلیل سے، قرآن کی کسی بات سے، حدیث کی کسی بات سے ٹکرائے گی تو پھر وہ بات نہیں مانی جاتی. خیر یہ بات روح کے معاملے میں آ کے چل پڑی، اس روحانی اور وجدانی اعتبار سے بندے کا ایک خاص وہ ایک موقع ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک حالت ہوتی ہے، اسی کو حال کہتے ہیں. وہ ایمان جو ہے نا چاہتے ہیں، وہ چاہا جاتا ہے، وہ اصل میں یوں سمجھ لیجیے اس کو کہتے ہیں کہ وجود بنتا ہے، ایمانی وجود بنتا ہے اس سے ایک اعتبار سے، اس لیے وہ کہتے ہیں قال رب گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. تو خیر وہ اس پر پھر یاد آ گئی کہ وہ جو روحانیین ہوتے ہیں وہ جو ہے نا مجلسوں میں، تربیت والی مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں، دعوت کی مجلسوں میں، مذاکرے کی، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ متوجہ ہوتی ہیں یا آتی ہیں، جو بھی صورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو کہ کیا نوعیت ہوتی ہے، کیا نوعیت ہوتی ہے اس لیے نہیں بولتے اس کو کہ روح جو ہے نا وہ فرشتے سے بھی زیادہ لطیف ہوتی ہے. سنا روح فرشتے سے بھی زیادہ، جب جو چیز فرشتے سے زیادہ لطیف ہوگی اس کے واسطے ان پرسن ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ وہاں رہ کے بھی یہاں رہتی ہے، ایسا ہے، یہاں رہ کے بھی وہاں رہتی ہے، تو ان کی توجہ سے جو ہے نا تربیت ہوتی ہے باطن کی، اس سے جو ہے نا جذبات خیر بنتے ہیں، خیر کا رجحان بنتا ہے، خیر کے موافق ڈیولپمنٹ شروع ہوتا ہے آدمی کے اندرون سے. اللہ تھوڑا سا کتاب پڑھ لیں، ترک رکھ دیا کرو یار، یاد نہیں رہتا کون سا پڑھ. کھانے پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں کون سی آئیں اور کون سی چیزوں کی آپ نے تعریف فرمائی یا ذکر فرمایا، استعمال میں آپ کے کیا کیا چیزیں آئیں، ان کا بیان چل رہا تھا. اچھا کھانے کا بیان ختم ہو گیا، یقین پہ آ کے ختم ہو گیا تھا. کدو ملبوسات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے. آپ کا لباس چادر، لنگی اور کرتا اور عمامہ ہوتا تھا. سفید کپڑا، سفید کپڑے کو بہت پسند فرماتے تھے. آپ نے سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے. کپڑا آپ نے کتان اور اون کا پہنا ہے، مگر زیادہ استعمال سوتی یعنی کاٹن کا کپڑے کا استعمال فرماتے تھے، اور کبھی قیمتی کپڑا بھی پہنا استعمال فرمایا ہے. لباس جو ہے اس کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہے، بڑی علم کی گڑبڑ پائی جاتی ہے. اپنے ہندوستان پاکستان کے مولوی حضرات، حفاظ حضرات، ائمہ حضرات، علماء حضرات، تبلیغ والے جو لباس پہنتے ہیں اس کو عرب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن ہے ان کا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو لباس مغربی طور طریق کا کہلاتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس وقت کا رواج ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اس پر. بعض لوگ عربوں کے لباس کو لباس اسلامی سمجھتے ہیں، جو ان کا جو بڑا توپ ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس مظاہر العلوم سہارنپور کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابھی حال میں انتقال ہوا ان کا، کیا نام تھا، مظاہر العلوم کے جو مفتی سے مفتی مظفر حسین، مفتی مظفر صاحب تھے نا، جو حال میں ان کا انتقال ہوا. سہارنپور کے دو حصے ہونے کے بعد جو دوسرے حصے کے جو ذمہ دار تھے مفتی مظفر تھے، جی ہاں مفتی مظفر صاحب تھے. مفتی مظفر حسین اتباع سنت میں بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں ابھی حال کے، بڑا رجوع ان کی طرف رہا. اکثر اکابر کے انتقال کے بعد لوگ جو ہے نا ان کے پرانے مریدین اکابرین کے انہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے مفتی مظفر حسین. ایک مفتی مظفر بہت پہلے کے بھی گزرے ہیں، حتمہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ددیال میں، اور ایک مفتی مظفر یہ حال کے تھے. ابھی میں خود ملا ان سے، بہت محقق تھے، بڑے مفتیوں میں شمار ہوتے ہیں. مظاہر العلوم سہارنپور کے ذمہ دار تھے. تو حیدرآباد سے جو ہے ایک جماعت گئی ہوئی تھی، جماعت سے مراد کچھ افراد گئے ہوئے تھے، تبلیغ جماعت نہیں، کچھ افراد گئے ہوئے تھے جس میں علماء کرام بھی تھے، تھوڑے سے مدرسے کے ذمہ دار حضرات بھی تھے. میں یہ خاص مقصد سے سنا رہا ہوں یہ چیز. ان لوگوں نے کچھ سوالات کیے مفتی صاحب سے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت لباس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صحیح پوری تحقیق کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، اگر ہم جانیں تو کیسے جانیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے دینی مدارس میں جو کرتا پائجامہ ہوتا ہے، میری تحقیق کے مطابق سنت سے سب سے زیادہ قریب یہی ہے. جتنی میں نے حدیثیں پڑھی، کتابیں پڑھی، تحقیقات کی ہیں، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے کوئی ہے. اب دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبند ہوتا تھا، آپ نے پائجامہ خریدا، جیسے اس سے پہلے آیا تھا ذکر، بعضوں نے کہا پائجامہ پہنا بھی ہے آپ نے، صدیق اکبر تو ہمیشہ پائجامہ ہی پہنتے تھے، آپ نے پائجامے کو پسند فرمایا، لیکن خود آپ کے استعمال میں تہبند ہوتی تھی. جو تہبند آپ کا ہوتا تھا وہ نصف ساق تک ہوتا تھا، آدھی پنڈلی تک. حدیثوں میں صراحت کے ساتھ ہے یہ بات، نصف ساق وہاں تک ہوتا تھا، چونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحت ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دو چادریں لپٹے ہوئے تھے، ایک چادر بندھے ہوئے تھے تہبند کی جگہ، ایک چادر اوپر سے اڑی ہوئی تھی. بازار میں کوئی کہیں کو گزر رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، ارفع ازارک، ازار اوپر کرو. تو انہوں نے حضور صاحب، انہوں نے پلٹ کے دیکھا، تو فرماتے جب میں نے دیکھا پلٹ کے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو میں سمجھ گیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے کہ تہبند لٹکانا نہیں چاہیے، نیچے تک تکبر کی علامت ہے، تو یہ صفائی دینے کے لیے کہ یہ تکبر سے نہیں ہو سکی نیچے، نہیں ہوئی نیچے، بس ویسے ہی ہو گئی ہے، یہ فرمایا کہ یہ پرانی ہے. پرانی میں کیا شان کرے گا کوئی آدمی. دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ سستی معمولی والی ہیں، کوئی قیمتی کپڑا نہیں ہوتا، یہ بہت معمولی سا ہے اور پرانا بھی ہو گیا، پلس اب اس میں کیا حماقت رہیں گی، تو اس لیے تکبر کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے نہیں ہوا یہ تہبند نیچے. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے یہ کہا کہ یا یا رسول اللہ ان ہادانی بردانی اسمالان، کیا ہے وہ لفظ ایسا ہے نا شمائل کے اندر بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر فرمائی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ امالہ کا فیہ اسوہ، سوال یہ ہے کہ میں تمہارے لیے نمونہ ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ حضور نے فرمایا. تو فرماتے فلتفتو الی، میں فوراً متوجہ ہوا آپ کے تہبند کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ آپ کا تہبند نصف ساق تک تھا، فوراً میں نے اوپر اٹھا لیا. اور بھی دوسری جگہوں پر اس کی صراحت ہے کہ آپ کا تہبند یہاں ہوتا تھا. اور قاضی عیاض نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور دیگر شراح نے بھی، شراح حدیث نے بھی، شمائل نے بھی، شمائل کے جو شراح ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادتوں اور صفات کو شمائل کہتے ہیں. اس سلسلے کی جو روایتیں ہیں ان کے جو شراح ہیں، انہوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ آپ کا کرتا آپ کے تہبند سے 4 انچ اوپر ہوتا تھا. تو یہ جو عربوں کا جو توپ ہوتا ہے نا، اس کو لے جا کے جو سنت سے ملاتے ہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے. عربوں کا توپ کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں چاک تھا، چاک کہتے ہیں کٹن کو. پھر یہ کہ اس کو کلی تھی، کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دامن ایک سائز کا بنا ہوا نہیں تھا، ایک ساتھ نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک پیس الگ سے لگا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی جو تفصیلات جہاں پر پائی جاتی ہیں، وہاں آستین کتنی بڑی تھی آپ کی، کہاں تک تھی؟ آستین آپ کی انگلیوں تک نہیں تھی بلکہ پہنچے تک تھی. آپ کی آستین کی چوڑائی ایک بالش ہوتی تھی. آپ کے کرتے کو چاک تھا، آپ کے کرتے میں کلی تھی، آپ کا کرتا پائجام آپ کے تہبند سے 4 انچ اوپر تھا. کون سا کرتا بنے گا؟ یہ ہے بات. یہ ٹریڈیشن نہیں ہوتا. یہ عربوں کو تو گمراہ کیا گیا ان کی ثقافت تباہ کرنے کے واسطے، ان کا علم برباد کیا گیا، ان کی علماء کی سرپرستی ان کے اوپر سے ہٹا دی گئی. ان کو کہا گیا کہ تم خود عرب ہیں، تم خود کیوں نہیں نکال لیتے قرآن میں سے حدیث میں سے؟ اب کون اتنی باریکی میں جاتا ہے کہاں کہاں کون سی چیز ہے کیا معلوم؟ عربوں کو پتا ہے، سمجھ رہے ہیں کون سی چیز کہاں ہے. پھر پتا تو ہر ہمارے پاس جو علم آیا وہ عربوں سے چاہیا، لیکن موجودہ عربوں کی بات ہو رہی ہے. کرتا پائجامہ ٹوپی یہ اسلامی لباس ہے، ٹریڈیشن والا لباس نہیں ہوتا. یہ مسلمان کے لیے ہے. یہ عربوں کو ایک بہت بڑا خلجان جس چیز سے ہے وہ یہ ہے کہ جو لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس زمانے میں، وہی لباس ابو جہل کا بھی تھا اس زمانے میں. سب عرب وہی لباس پہنتے تھے، مسلمان ہو کے غیر مسلم ہو، چونکہ غیر مسلم اس زمانے کے غیر مسلم اپنے کو غیر مسلم تھوڑا ہی مانتے تھے. وہ جو غیر مسلم تھا وہ اپنے کو غیر مسلم نہیں مانتا تھا، اپنے کو سچے دین والا مانتا تھا. سچا مسلم اپنے کو مانتا تھا، سچا ابراہیمی اپنے کو مانتے تھے، سچا اسماعیلی اپنے کو مانتے تھے. قرآن پاک میں ان کے عقیدوں کے بیان میں یہ کہا گا، ان سے آپ پوچھیں گے کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، رزق کون دیتا ہے، پالتا کون ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے. سب بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے. حاجی حج کے متولی تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا حج ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا حج ہے، حج کے متولی تھے. اتنا کانفیڈنس تھا اپنے دین حق پر ہونے پر. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بدر میں جانے سے پہلے جب ابو سفیان کا قافلہ آ کے اطلاع دے دیا کہ بھائی چلنا ہے، وہ لوگ نکلے ہیں ہمارے کو یہ کرنے کے واسطے، تو بدر میں جانے سے پہلے ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں طواف کیا بیت اللہ کا. اور بیت اللہ کے طواف میں اس نے جو دعا کی وہ ذکر ہے کتابوں میں. اس نے کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم تجھ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ جو باطل پر ہے تو اس پر پتھروں کی بارش کر دے. یہ فامطر علینا حجارت من السما، ہم پر جو باطل پر ہے اس پر پتھر کی بارش ہو جائے. اس کو یہ اندازہ تھا کہ اس میں یقیناً ہم پر نہیں ہوگی، وہ ان پر ہوگی، مدینے والوں پر. نعوذ باللہ. یہ کتابوں میں ہے اس کا ذکر. اس کو اتنا کانفیڈنس تھا اپنے دین حق پر ہونے کا. اور یہ سب تفصیل لکھی ہوئی ہے وہاں پر، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکر لے کر جو ہے نا پھینکے تھے ان کے اوپر. وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. جب آپ نے پھینکا, آپ نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا بول کے جو ہے نا, اس کی تفصیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو کنکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھینکائے گئے تھے, یہ وہی دعا کا نتیجہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پر پھینکے گئے. سارا کام اسی میں ہو گیا ان کا. غرض یہ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو انہوں تو اپنے کو غیر مسلم بولتے ہی نہیں تھے, اپنے کو ابراہیمی دین اور اسماعیلی دین کا سچا پیروکار مانتے تھے, خدمت کرتے تھے بیت اللہ کی. خیر یہ بات کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم الگ نہیں ہیں, لہذا ان کا لباس پورے کے پوری سوسائٹی کا ایک ہی تھا. وہ مدعی کا دعویٰ اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں لباس ابو لہب کا بھی وہی تھا, ابو جہل کا بھی وہی تھا, اوبئی کا بھی وہی تھا, فلاں کا بھی وہی تھا, فلاں کا بھی وہی تھا, منافقین کا بھی وہی تھا, مسلمین کا بھی وہی تھا, مشرقین کا بھی وہی تھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی تھا, صحابہ کا بھی وہی تھا. ان لوگوں کو غلطی کہاں سے ہو رہی معلوم؟ ان لوگوں کو غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ جو اس زمانے کا لباس تھا اس سے شریعت بنی شاد. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت بنی سو ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو اختیار کرنے کے بعد میں وہ شریعت بنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, آپ کے عمل کی وجہ سے وہ شریعت بنی. اب آپ کے عمل کے موافق اگر کوئی اس پر عمل کر رہا تھا تو وہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابو یہ کوئی شریعت نہیں ہوتی. ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے, مشرکین ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ مطلب یہ ہے کہ جو عمل اگر وہ دوسرا کرے گا ہمارے کرنے کی وجہ سے, ہمارے مذہب بن جانے کے بعد, اب کوئی ہمارے موافق روزہ رکھ لیا تو کیا بولیں گے آپ اس کو؟ رکھ سکتا ہے, مرضی ہے اس کی. ہماری طرح کوئی نماز پڑھنے لگ جائے تو پڑھ سکتا ہے, مرضی ہے اس کی. ہماری طرح کوئی حج عمرہ کرنے لگے تو کر سکتا ہے, مرضی ہے اس کی. جیسے اعمال حج میں عمرے میں ہم لوگ کرتے ہیں نا, بعینی ہی سیم اعمال تروپتی میں جا کے کرتے ہیں ہندو. وہاں ہمارے پاس ایک مندر ہے, وہاں پہ حج کے لیے جاتے ہو لوگ اور بال بھی منڈاتے وہاں, اور لباس بغیر سلا ہوا پہننا ضروری ہے اس کے واسطے, احرام باندھتے پورا, بہت پابندیاں ہیں وہاں پہ. اور پورے کام ہو جانے کے بعد طواف واف ہوتا اس کا, مندر کا, بت کا, وہ طواف واف ہونے کے بعد میں سر بھی منڈاتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں عورتوں کا بھی منڈاتے. ہمارے پاس بھی ہے عورتوں کے بال, مگر کاٹنے کا ہے. ان کے پاس یہ ہے کہ وہ مرد کو منڈا رہے تو عورت کو بھی منڈا دو. جو جو وہاں جا کے آ گیا عورت سمجھ میں آ جاتی فوراً, حج کر کے آئیے بھی نہیں وہاں پہ بول ان کی. اسی وجہ سے جو آدمی پھنسا دیتا نا لوگوں کو کاموں کے اندر, اس کو تروپتی کا حجام بولتے ہیں. مطلب یہ کہ جو لوگ حیدرآباد سے واقف ہیں, تروپتی کا حجام کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو لاکھوں میں جمع ہو جاتے ہیں, حجام کم ہوتے ہیں, حجام بار بار حجام کم ہوتے ہیں, تو انہیں کیا کرتا, اس کو ایک چرپٹا مارتا, بٹھا دیتا, اس کے بعد اس کو لگا دیتا, اس کے تھوڑے بال کاٹ دیتا. انہیں کہاں جا سکیں گا جب تک پورے بال منڈے نہیں جا نہیں سکتا. تو 150 ہر ایک 150 اکٹھا کر لیتا اپنا, اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر سب کو بناتا, انہیں نہیں اپنے کسٹمر بنا لیتا ہے وہ. تو دوسرے کے کرنے کی وجہ سے ہماری شریعت باطل نہیں ہوگی, یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شریعت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز ادب جس چیز کو اختیار فرما لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے ہوئے ادب کے موافق, وہ ادب بن گیا, وہ شریعت بن گئی, اس میں اسلامی احکام آ گئے. تو لباس جو ہے مردوں کو پہننے کا مخصوص متعین ہے, عورتوں کو پہننے کا مخصوص متعین ہے. اسی وجہ سے لباس کے احکام میں مرد کون سے رنگ کا پہن سکتا, کون سا نہیں پہن سکتا, کون سی تراش خراش کا پہن سکتا, کون سا نہیں پہن سکتا, مردوں کا لباس عورتیں نہیں پہن سکتی, عورتوں کا لباس مرد نہیں پہن سکتے, اگر مردوں کی مشابہت والا لباس عورتیں پہنیں گی تو ان پر لعنت ہے, عورتوں کی مشابہت والے لباس مرد پر پہنیں گے تو ان پر لعنت ہے. لباس جو ہے ٹخنوں سے نیچے نہیں جا سکتا, اس وہ گناہ کبیرہ ہے. لباس جو ہے غیر مسلموں کی مشابہت والا نہیں ہو سکتا, دشمنان اسلام کی مشابہت والا نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو یہ تھا کہ ذمیوں کو جو کافر مسلمانوں کے ملک میں آ کے رہ جاتے تھے, ان کو کپڑے ویسے سلانے کی اجازت نہیں تھی جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں. کہیں گے کل کے دن تو امتیاز ختم ہو جائے گا, پھر تھوڑا فرق رکھنا پڑے گا تم کو, بولتے تھے. یونیفارم بنے ہوئے ہوتے ہیں, یونیفارم ہے لباس جو ہے نا اسلام کا, یونیفارم ہے. اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کا، اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کا جو اسلامی لباس جو ہے اللہ کے فرما برداروں کا یونیفارم ہے، تو اس وجہ سے وہ دشمن کے موافق یونیفارم کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی وجہ سے اس نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. تو مشابہت میں کئی چیزیں ہیں، اس میں سے لباس خاص ہے، اس لیے انتہائی نفرت اس کے دل میں ہونا ضروری ہے. پھر مجبوری میں آدمی پہنتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، جاب کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اس کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے اس کے انداز سے سمجھ میں آ جاتا ہے. کب نکالوں میں اس کو، کب ہٹاؤں میں اس کو، حتی الامکان دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرے ہی کو اختیار کر رہا ہے، مجبوری میں پہن رہا ہے، حالات میں پہن رہا ہے، حالات ویسے نہیں رہے تو چھوڑ ہی دے رہا ہے. اپنے عمل سے سمجھ میں آ جائے، اس کے عمل سے سمجھ میں آ جائے اگر وہ دشمنوں کے دیش میں رہتا ہے تو. اور اگر دشمنوں کے دیش میں نہیں رہتا ہے یا ایسی مشغولیت ہی اس کی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کو اس کی مجبوری ہو، پھر کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے اس کو اسلامی لباس چھوڑنے کی. یا یہ کہ کل کے دن خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ، صورتحال اتنی بگڑ جائے کہ مسلمانوں کو ان کی معاشرت پر یا ان کی ثقافت پر، ان کی تہذیب پر رہنے کی اجازت نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، پھر وہ ایک مجبوری الگ ہوتی ہے. مگر جب تک وہ مجبوری نہیں ہے اس وقت تک فریڈم کا مطلب ہی ہے کہ جو تمہارا مذہب کہہ رہا ہے تم کرو، جو ان کا مذہب کہہ رہا ہے وہ کریں. یہاں تو یہ سہولت ہے. ہم لوگوں کے ڈرنے کی وجہ سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے. اگر سارے مسلمان پابندی کرتے کہ بھئی ہمارا مذہب ہی ہے تو کوئی بھی غیر مسلم برا نہ مانتا. غیر مسلم کے برا ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈریں تو یہ سمجھا گیا اس کو ڈرایا جا سکتا ہے. ہمارے ڈرنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے، چونکہ ہم اس کے بغیر بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو. اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو یہ نہ چھوڑتا، وہ تو سارا بگاڑ ہماری طرف سے آیا سو ہے. اس لیے اس کا جو شرعی پہلو ہے وہ ذہن میں رہنا ضروری ہے. یہ بہت غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اس معاملے میں، یہ بات ویسی نہیں ہے. کرتا پاجامہ یا تہبند اور کرتا، اور ویسا کرتا جیسے ہمارے اکابرین کا، علماء کا ہم دیکھتے ہیں، اور ٹوپی اور اس کے ساتھ امامہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی اور امامہ دونوں استعمال فرماتے تھے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے کہ ٹوپی کامل لباس میں آتی ہے اور ٹوپی امامے کے ساتھ اکمل لباس میں آتی ہے. وہ اکمل لباس ہے، کامل ترین، زیادہ کامل، کہ امامہ بھی ہو ٹوپی بھی ہو. لیکن اگر امامہ نہ ہو، خالی ٹوپی ہو، تو کامل لباس میں، جسم کے پورے جسم پر لباس ہے. جیسے آدمی کے اوپر کے حصے پر لباس ہے، پیروں کے حصے پر لباس ہے، سر کے اوپر بھی لباس ہے، سر کا لباس ہے وہ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تمہاری زینت اسی سے ہے، تمہارے میں جانوروں میں فرق اسی سے ہے. جانور الگ کپڑے نہیں سلاتا، جو بال آ گئے بس وہی آ گئے، جو چھپ گیا چھپ گیا اس میں، جو نہیں چھپا نہیں چھپا. انسان الگ لباس، انسان کا لباس الگ، انسان کی غذا الگ، ان کو جو کھانا ہے بس وہی کھانا ہے، بس ختم. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے خالی بیکری کا نظام الگ ہے، پھر ہوٹلوں کا نظام الگ ہے، ہمارے پاس تلن پھلن کا نظام الگ ہے، حبوب کا غلوں کا نظام الگ ہے، گوشتوں کا نظام الگ ہے، سبزیوں کا نظام الگ ہے، اتنا سب کہاں ہے جانوروں کے پاس. تو لباس میں بھی ایسے ہی ہے. پھر دو قسم کے لباس بنائے گئے ہیں، ایک لباس ظاہری، ایک لباس باطنی، ایک لباس جسمی، ایک لباس روحی. لباس روحی جو ہے وہ دین ہے، اور لباس جسمی جو ہے یہ لباس ہے. لباس روحی جو ہے چونکہ وہ دین ہے، اسی وجہ سے خواب میں جو آدمی جتنا جیسا لباس دیکھتا ہے ویسا دین ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں لوگوں کو کرتے پہنے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ کسی کا کرتا چھوٹا، کسی کا بڑا، کسی کا بڑا. میں نے دیکھا عمر کا کرتا کہ زمین سے لیٹ رہا ہے. فما اول تو یا رسول اللہ، کیا مطلب لیا آپ نے اس خواب کا؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے، نہ صرف اپنا بلکہ اور دوسروں کو بھی کام آج چھتا دین تھا وہاں پہ، بولنے کا مطلب ایسا تھا. ہاں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ظاہر ہے، انہوں نے جو ممہد کیا اسلام کو، اس کی جو بنیادیں بنائی، نظام سیاست وجود میں دیا پورا. خیر یہ بات اس پر آئی کہ لباس کے اندر باضابطہ حدود مقرر ہیں، اس کی تراش خراش مقرر ہے، اور جناب والا اس کے رنگیں بھی مقرر ہیں اسلام میں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور جو ہے نا اس کی اور جو ہے مشابہتیں مقرر ہیں اس کی، اور کچھ احکام اس کے ساتھ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. पैजामा, आपने पैजामा ख़रीदा और बाद रिवायत में है कि पहना भी है। अच्छा ये पढ़े सो हैं अपन, मरकूबात भी बोलना नहीं पढ़े थे बोलते। اللهم صل على سيدنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلا أبني فلك رمس مار قناعكم وعاف فرما دیجئے ساري خطاهم صدر قدر فرما دیجئے الله صغيرا كبيرا سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے دانستہ و نادانستہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے مولا کریم ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے اعز و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے اللہ پوری امت مسلمہ سے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے اے اللہ امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے اللہ امت مسلمہ کو دین پر قائم فرما دیجئے اللہ دینی زندگی نصیب فرما دیجئے ایمان اور اعمال سے آباد فرما دیجئے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایمان اور اعمال کو داخل فرما دیجئے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے کہنے سننے کو قبول فرمائیے اللہ اس کو آپ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ فرمائیے آپ اپنا فضل فرما کر ہم کو اپنی طرف متوجہ فرما لیجئے اللہ آپ کی یاد کی حلاوت نصیب فرما دیجئے آپ کے ذکر کا شوق نصیب فرما دیجئے اللہ ذکر کی ہمت عطا فرمائیے اللہ پابندی سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ کثرت سے آپ کا ذکر کرنے والا بنا دیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو یاد کرنے والا بنا دیجئے ذکر حقیقی بھی نصیب فرمائیے ذکر لسانی بھی نصیب فرمائیے ذکر قلبی بھی نصیب فرمائیے تمام لطائف سے کو بھی اللہ ذکر سے زندہ فرما دیجئے اللہ ذکر کو ہمارے رگ رگ میں داخل فرما دیجئے گوشت پوشت میں داخل فرما دیجئے اے اللہ آپ کے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ آپ کے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے نمازوں کی کثرت کی توفیق عطا فرمائیے نفل نمازوں کی بھی کثرت کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے دین کی محنت میں حصہ لینے والا بنا دیجئے دین کی محنت میں تعاون کرنے والا بنا دیجئے دین کی محنت کے لیے فکریں کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہماری اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اے اللہ دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے دین کا کام ہم سے لے لیجئے صفات قبولیت کے ساتھ میں اللہ دین کا کام آپ ہم سے لے لیجئے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے ہمارے اخلاق کی تہذیب فرما دیجئے رضائل نفس سے ہمیں پاک صاف فرما دیجئے فضائل قلب پہ اللہ اپنے فضل کرم ہم سب کو اے اللہ ہم سب کو محلہ فرما دیجئے اس سے آراستہ فرما دیجئے اللہ فضائل قلب سے فضائل ایمانی سے صفات ایمانی سے آراستہ فرما دیجئے ہماری روحوں کا تزکیہ فرما دیجئے ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجئے اے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے اس کو استحکام نصیب فرمائیے اے اللہ اس کے انتظامات آسان فرمائیے اس کے اخراجات آسان فرمائیے اس کے لیے کوشش کرنے والوں کو قبول فرمائیے ان کی جانوں میں مالوں میں عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائیے اولاد میں برکت عطا فرمائیے اللہ صحت اور عافیت میں برکت عطا فرمائیے ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے تمام مضلات الفتن سے ہماری حفاظت فرمائیے مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے ہماری اولادوں کی حفاظت کی دے اولادوں کی اولادوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ